أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد اعزان گرامی قدر یہاں پر چونکہ بہت مختصر سی گفتگو ہوتی ہے لہٰذا اس آئے کریمہ کو جو انسان نے شاید کئی مرتبہ نماز کے اندر حتیٰ پڑھی ہوگی اور یہ دعا پروردگار سے صبح و شام مانگتا ہوگا کہ پروردگار مجھے دنیا کی نیکیاں بھی عطا فرما اور آخرت کی نیکیاں بھی عطا فرما اور مجھے آتش جہنم سے بچا لیں. کسی نے بڑا خوبصورت سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ سب سے اہم چیز کون سی ہے, دنیا انسان کی نگاہ میں سب سے اہم ہونی چاہیے, اس کی قبر سب سے زیادہ اہم ہونی چاہیے یا اس کی آخرت سب سے زیادہ اہم ہونی چاہیے؟ تو سامنے سے چونکہ سوال کرنے والے عالم دین تھے, دینی استاد تھے, تو جواب دینے والوں نے بھی کہا کہ استاد سب سے زیادہ اہم چیز آخرت ہوتی ہے. تو استاد نے بڑے خوبصورت نقطے کی طرف اشارہ کیا, کہا کہ سب سے زیادہ اہم چیز یہ دنیا ہوتی ہے کیونکہ یہی دنیا فیصلہ کرتی ہے کہ آخرت کیسے ہونے والی ہے اور قبر کیسے ہونے والی ہے. اس لیے دنیا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. دنیا کے لیے بھی انسان دعا کرے کہ پروردگار دنیا کی نیکیاں بھی عطا فرما اور آخرت کی نیکیاں اور نعمتیں بھی عطا فرما. تو دنیا یہ وہ چیز ہے کہ جسے مانگنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن یہی آیت جسے ہم صبح شام پڑھتے رہتے ہیں, کبھی کبھار اس کا ترجمہ لوگوں نے غلط انداز سے لیا ہے. اور یہی آیت نہیں ہے, بہت ساری آیتیں ہیں. خود یزید کے بارے میں یہ شعر اس کا مشہور ہے کہ ما قال ربک ویل للذین شربوا بل قال ربک ویل للمصلین. یزید بھی دلیل دیتا ہے شراب پر تو قرآن سے دیتا ہے نعوذ باللہ. کہتا شراب میں پیتا ہوں اس لیے کیونکہ شراب کے بارے میں قرآن کریم نے نہیں کہا ہے کہ ویل للذین شربوا, شراب پینے والوں پر افسوس ہو, ویل ہو. لیکن نماز کے بارے میں آیا ہے ویل للمصلین, نماز پڑھنے والوں پر افسوس ہو. اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا, شراب پیتا ہوں, نعوذ باللہ. تو جب انسان اپنی عقل سے قرآن سمجھنا شروع کرے گا اور اپنے مزاج کے مطابق قرآن کی آیتوں کو تلاش کرے گا تو پھر یہی ہوگا. قرآن کو ویسے سمجھا جائے جیسے نبی نے سکھایا ہے کہ قرآن اس وقت سمجھ میں آئے گا جب اہل بیت اس کے ہمراہ ہوں گے. اہل بیت بتائیں گے قرآن کا مطلب کیا ہے, تو یہی آیت ربنا آتنا فی دنیا حسنا وفی الآخرت حسنا، پروردگار مجھے دنیا بھی عطا فرما آخرت بھی عطا فرما. تو بعض لوگوں نے اس کا یہ مطلب نکالا ہے کہ جب آخرت میں تھوڑا سا انسان ڈگمگانے لگے یا دینی معاملات کے اندر انسان پریشان ہونے لگے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خود قرآن کریم نے کہا ہے کہ دنیا کو بھی لے لو اور آخرت کو بھی لے لو. تو وہ دنیا کو بھی لے لیتے ہیں، آخرت کو بھی لے لیتے ہیں. جہاں پر دنیا مقصد کی ہے اور دنیا کام کی ہے وہاں سے دنیا کو لے لیا، اور جو آخرت اور دین کی بات ہے انسان کی فطرت کے اندر آ گئی ہے یا مزاج کے اندر آ گئی ہے وہاں پر دین کو لے لیا. اب میں مجبور ہو رہا ہوں چند مثالیں دینے پر تاکہ ذہن قریب ہو سکے کہ چونکہ مزاج کے اندر ہے کہ مسجد میں آنا ہے، کیونکہ مزاج کے اندر ہے کہ نماز پڑھنا ہے، کیونکہ مزاج کے اندر ہے، اب میں مجبور ہو رہا ہوں مثالیں دینے پر تاکہ نوجوانوں کو ذہن و قریب کر سکوں کہ ماتم کے اندر شریک ہونا ہے، مجلس کے اندر شریک ہونا ہے، عزاداری کے اندر شریک ہونا ہے. تو جہاں پر دین ہمارے منفعت کے اندر ہوا وہاں پر دین لے لیا، جہاں پر پھر دنیا ہمارے منفعت کے اندر ہوا وہاں دنیا لے لی. اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین بھی لے لو دنیا بھی لے لو. مطلب اس آیت کا خود اہل بیت اطہار السلام نے ہمیں سکھایا ہے، اور چھٹے امام ہو یا باقی ائمہ اطہار السلام ہو، انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہاں پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا مطلب کیا ہے. کئی ساری تفاسیر کے اندر باتیں آئی ہیں، مثال کے طور پر کہا کہ دنیا میں نیکی سے مراد یہ ہے کہ انسان کو پروردگار نیک اور صالح زوجہ عطا فرمائے. جب نیک زوجہ ملے گی تو وہ اس کی دنیا میں تو مدد کرے ہی گی لیکن اسے آخرت تک بھی پہنچائے گی. ہے میرے ساتھ؟ انسان مال کی دعا کرے لیکن کون سا مال؟ جو مال حلال ہو، جس مال کے اندر برکت ہو، اس مال کی دعا کرے. کیوں؟ تاکہ اس مال کے ذریعے دین خدا کے راستے پر انسان مال کو خرچ کر سکے. تو جب انسان کے دنیا کے بارے میں دعا کی بات کی گئی، ربنا آتنا فی دنیا حسنہ، پروردگار مجھے دنیا کی نیکی عطا فرما، تو دنیا کی نیکی سے مراد یہ نہیں ہے کہ جہاں پر مجھے محسوس ہوا کہ میرا نقصان ہو جائے گا اگر میں نے شریعت پر عمل کر لیا تو وہاں پر دنیا کے بارے میں چونکہ دعا کی گئی ہے وہاں سے دنیا لے لو. مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی انسان اس دنیا کا سوال کرے جو انسان کو آخرت بھی دلانے والی. ایک درود پڑھ دیجئے گا، محمد و آل محمد. بات پہنچ رہی ہے؟ اس سفر کربلا کے اندر معاملات یہی ہوئے ہیں. کچھ لوگ ایسے تھے جو دونوں کشتی کے سوار بننا چاہتے تھے، چاہتے تھے دنیا کی کشتی بھی مل جائے آخرت کی کشتی بھی مل جائے، دنیا بھی ہاتھ سے جانے نہ پائے آخرت بھی ہاتھ سے جانے نہ پائے. اچھا یہ بھی بات ذہن میں رہے، پروردگار نے دنیا کے اصول بنائے ہیں. نوجوانوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، بزرگان تو مجھ سے زیادہ بہتر واقف ہیں، کہ خدا نے دنیا کے اصول بنایا ہے کہ کسی کو بہت عطا کیا ہے دنیا میں اور کسی کو عطا نہیں کیا. مثال کے طور پر مال کے حوالے سے تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، کسی کو مال دیا کسی کو نہیں دیا، کسی کو عقل دی ہے کسی کو ذہنی صلاحیت دی ہے کسی کو نہیں دی، کسی کو حافظہ دیا ہے کسی کو نہیں دیا، کسی کو حسن و جمال دیا ہے کسی کو نہیں دیا، کسی کو جوانی طولانی دی ہے کسی کو نہیں دی، کسی کو صحت و سلامتی دی ہے کسی کو نہیں دی. تو دنیا میں جتنی چیزیں ہیں بعض کو پروردگار نے عطا کی ہیں بعض کو عطا نہیں کی. اسی لیے حدیث کا ایک جملہ ہے، مولا متقیان المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت جملہ ہے اور دنیا اور آخرت کو صرف دو لفظوں کے اندر سمیٹا ہے. فرماتے ہیں الدنیا بالاتفاق والآخرۃ بالاستحقاق. کیا بات ہے، واہ واہ. فرماتے ہیں کہ دنیا یہ اتفاقی جگہ ہے، یہاں جو چیزیں مل رہی ہیں وہ اتفاق سے ہیں. میں کس گھر کے اندر پیدا ہو گیا، مجھے کون سے ماں باپ نصیب ہو گئے، مجھے کون سا محلہ مل گیا، کون سا ملک، کون سا شہر مل گیا، کوئی امریکہ میں پیدا ہوا ہے، کوئی پاکستان میں پیدا ہوا ہے، کوئی ایران میں پیدا ہوا ہے، یہ اتفاق کی جگہ ہے. کسی کو کچھ مل گیا کسی کو کچھ نہیں ملا، یہ دنیا اتفاق کی جگہ ہے. انسان کوشش نہ کرے کہ میں نے جو نیکیاں کی ہیں یا میری جو علمی صلاحیت ہے اس کو میں یہیں پر ہی حاصل کر لوں، اس کے انعام کو، اس کی جزا کو میں یہیں پر ہی حاصل کر لوں. دنیا اتفاق کی جگہ ہے، کسی کو مل گیا کسی کو نہیں ملا. لیکن ہاں آگے فرمایا والآخرت بالاستحقاق، لیکن جو آخرت ملنے والی ہے وہ اسی کو ملے گی جو اس کا مستحق ہوگا، وہ استحقاق کے مطابق ملنے والی ہے. تو یہاں سے انسان نے جیسا اپنا استحقاق بنایا وہاں پر ویسا مقام پائے گا، وہ آخرت کی جگہ ہے. تو جن لوگوں نے دونوں کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش کی، بس میرے پاس چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی، میں ایک مثال صرف عرض کروں واقعہ کربلا ہی سے. عمر سعد کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، پروردگار کی لعنت اس کے اوپر نازل ہو، زیارت عاشورہ ہو، مختلف زیارتیں ہو، بار بار اس کے اوپر لعنت بھیجی گئی. یہ جو ہم اتنی آسانی سے آج 14 صدیہ گزرنے کے بعد عمر سعد کے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں، جس زمانے میں یہ تھا اس زمانے کے اندر اس کا بڑا مقام تھا. یعنی دنیاوی مقام کی بات نہیں کر رہا ہوں، مذہبی اور دینی مقام کی بات کر رہا ہوں. ہم نے شاید قاضی شورائے کا نام سنا ہے کہ وہ قاضی تھا، صحیح ہے، وہ دینی شخصیت تھا، اس نے بھی فتویٰ دے دیا امام علی مقام کے قتل کا، وہ تو اپنے مقام پر ہے ملعون. لیکن عمر سعد وہ ہے جو دینی شخصیت رکھتا ہے، مذہبی شخصیت رکھتا ہے. اس کا باپ بڑے کارنامے انجام دے چکا تھا، مسلمانوں کی نگاہ میں اس کا بڑا مقام تھا، اور ابن زیاد نے بھی مولا حسین کے مقابلے میں عمر سعد کا انتخاب اس لیے کیا ہے کیونکہ جب مولا حسین نواس رسول ایک طرف کھڑے ہیں تو ہمارے پاس بھی کوئی ایسی دینی اور مذہبی شخصیت ہو کہ ہم کہہ سکے کہ ہمارے پاس عمر سعد موجود ہے. ورنہ اگر ایک طرف یزید ایک طرف حسین ہو تو بات تو واضح ہے، ایک طرف صرف شرابے ہیں، فسق و فجور ہے، ہر قسم کی بدکاری ہے، ایک طرف شرافت ہی شرافت، طہارت ہی طہارت، عصمت ہی عصمت ہے، تو کوئی موازنہ ہی نہیں ہوتا. لہذا بظاہر موازنہ قائم کرنے کے لیے عمر سعد کو رکھا کہ دینی شخصیت کا مالک ہے، نماز روزے یہ ساری چیزیں اس کا پابند ہے. اسی لیے آپ کو بار بار روایات کے اندر ملے گا کہ کربلا کے میدان میں یہ لوگ کہتے رہے کہ ہمیں نماز میں جلدی ہے، اللہ اکبر، نماز میں جلدی ہے، حسین کو جلدی قتل کرو. یہ ایسے نمازی تھی، تو یہ بظاہر دینی شخصیت کے حامل تھے. اب کیا ہوا ہے عمر سعد کے ساتھ؟ وہی ہوا ہے جو بہت سے افراد کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی چاہتے ہیں، چاہتے دنیا بھی ہاتھوں سے نہ نکلنے پائے. ہاں دین کے کچھ معاملات کے اندر کمی آتی آ جائے لیکن دنیا ہماری کم نہیں ہونی چاہیے. جب اس سوچ کا انسان ہو تو پھر معاملہ کبھی کبھار اتنا سنگین ہو جاتا ہے کہ انسان قاتل امام حسین بھی بن سکتا ہے. اور یہ ایک مثال نہیں ہے، ایک اور بڑی مثال بس میں لفظی عرض کر سکتا ہوں، پورا واقعہ تو بیان نہیں کر سکتا. نہ صرف قاتل امام حسین بظاہر دیندار تھا بلکہ قاتل مولا علی بھی بظاہر دیندار تھا. عبد الرحمن ابن ملجم یہ بھی کوئی معمولی شخص نہیں ہے، کئی ساری جنگوں میں شریک ہو چکا تھا، اور اس کو تعجب ہوتا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں آپ کا قاتل بنوں گا، میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کا ماننے والا ہوں، میں کہاں سے بن سکتا ہوں. اور یہی معاملہ عمر سعد کے ساتھ بھی. روایت یہ کہتی ہے عمر سعد کے بارے میں مولا جانتے تھے، کئی ساری تعبیرات ہیں لیکن سب کا خلاصہ یہ ہے کہ عمر سعد تم میرے بیٹے کے قاتل بنو گے. ایک مرتبہ عمر سعد آیا مولا کی خدمت میں، کہنے لگا کہ لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، مجھے تو ہنسی آتی ہے ایسی باتوں پر کہ کہاں سے یہ تخیلات لے کر آ گئے، کہاں سے یہ فضول کی باتیں لے کر آ گئے کہ میں آپ کے بیٹے کا قاتل بنوں گا. میں تو آپ کا چاہنے والا، آپ کا ماننے والا، آپ کا معتقد ہوں، میں کیسے بن سکتا ہوں آپ کے بیٹے کا قاتل؟ امام نے فرمایا جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں یہ میری زبان سے جاری ہوئی، تو ہی میرے بیٹے کا قاتل بنے گا. اللہ اکبر. تو عمر سعد اتنے بڑے زمانے تک صحیح طریقے سے دینداری پر عمل کرتا کرتا صرف اس وجہ سے کہ دین کے ساتھ دنیا بھی بھرپور چاہتا تھا، رائے راست سے بھٹک گیا. بات کو بہت مختصر کروں، ابن زیاد جب کوفے میں داخل ہوا ہے، جتنے بڑے بڑے نام تھے اور اشراف کوفہ تھے سب کو اپنے دربار میں بلایا، اس میں عمر سعد بھی شامل. کہا کہ کون ہے تم میں سے جو حسین ابن علی کے مقابلے پر جائے گا؟ کوئی کھڑا نہیں ہوا. کس میں مجال ہے نواس رسول کے مقابلے پر جائے، ان کو شہید کر کر آئے، کوئی کھڑا نہیں ہوا. اب ابن زیاد نے جملہ کہا، اس کے بعد عمر سعد کھڑا ہو گیا. وہ کون سا جملہ تھا؟ کہ جس نے حسین ابن علی کو قتل کیا ہے اسے ملک رے کی حکومت ملے گی. ملک رہے اس زمانے کا تہران سمجھ لیجئے، آج کے دور کا تہران سمجھ لیجئے، یا آپ کو مزید مثال اگر قریب کروں تو یہ فرض کر لیجئے کہ اسے پنجاب کی حکومت مل جائے گی، اور خدا نہ خاصا کوئی ناراض نہ ہو جائے، اسے پاکستان کی حکومت مل جائے گی، یا کسی بھی منطقے کی، کسی بھی علاقے کی سمجھ لیجئے حکومت مل جائے گی. جب اتنی بڑی آفر ہوئی ہے، اتنی بہترین دنیا ملنے والی ہے، میری نمازیں تو ہو رہی ہیں، میرے روزے تو ہو رہے ہیں، میں اللہ اللہ کرنے والا تو ہوں، سجدے کرنے والا تو ہوں، یہ ایک اور کام کر لے تو کیا فرق بڑھ جائے گا میری دنیا کے اندر؟ اس نے حامی بڑھ لی ابن زیاد کے دربار میں، لیکن حامی بڑھنے کے بعد اپنے گھر پہنچا تو بھانجا انتظار کر رہا تھا. عمر سعد کو دیکھا، کہا مامو جان آپ آج بڑے پریشان معلوم ہو رہے ہیں، بڑے گھبرائے ہوئے ہیں، کیا ماجرا ہے، بات کیا ہوئی ہے؟ پورا واقعہ سنایا. واقعہ سنانے کے بعد کچھ اشعار پڑھے، وہ اشعار بڑے قابل توجہ ہے. کہنے لگا کہ الا انما الدنیا بخیر معجل فما عاقل باع الوجود بدین یقولون ان اللہ خالق جنۃ ونار وتعظیم وغل یدین فان صدقوا فیما یقولون اننی اتوب الی الرحمن من سنتین وَإِن كَذَبُوا فُزْنَا بِدُنْيَا عَظِيمًا وَمُلْقٍ عَقِيمٍ دَائِمِ الْحِجْلَيْنِ. یہ جب پریشانی کے عالم میں تھا تو اب پھر شیطانی سوچ آتی ہے، اور شیطانی سوچ اس طریقے سے آتی ہے کہ وہ بھی دین کے لباس میں. جب شیطان بھی انسان کو کبھی کبھار ایسے راستے پہ لے کر جاتا ہے تو دین کے نام پر، اور ایسے مشورے دیتا ہے کہ ارے تم نے جو گناہ کر رہے ہو یا تم غلط کام کر رہے ہو، تم سے بڑے بڑے دینداروں نے کام کیا ہے، کیا وہ بھی نہ سمجھتے؟ انسان کو ایسے ایسے مشورے دیتا ہے بڑے بڑے دیندار. دینداری کا معیار کیا ہے؟ جو دین پر عمل کرنے والا ہے وہ بڑا دیندار ہے. نام سے بڑی دینداری نہیں ہوتی ہے کہ نام بڑے بڑے ہیں، جو دین پر عمل کرنے والا ہے وہ بڑا دیندار ہے. تو پھر شیطان نے مشورہ دیا کہ الا انما الدنیا بخیر معجل. دیکھو عمر سعد، اب عمر سعد اپنے بھانجے کو بتا رہا ہے، کہتا بھانجے بات یہ ہے کہ دنیا تو ایسی چیز ہے جو میرے سامنے موجود ہے، یہ ملک رہے کی حکومت تو میرے سامنے موجود ہے، اور وہ آخرت جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں وہ تو میں نے دیکھی ہی نہیں. اور کیا تم نے کبھی کوئی عقل مند انسان ایسا دیکھا ہے جو نقد کو ادھار پر بھروسہ کرے؟ کیا خوبصورت دلیل ہے. الا انما الدنیا بخیر معجل فما عاقل باع الوجود بدین. کسی عاقل انسان کو ایسا نہیں دیکھا کہ جو دین اور قرضے پر بھروسہ کرے. یقولون، یہ تو لوگوں نے کہا ہے کہ ان اللہ خالق جنت و نار و تعذیب و غل یدین، کہ پروردگار کوئی ہے جو جنت بھی بنائی ہے، اس نے جہنم بھی بنائی ہے، ہتھکڑیاں بنائی ہے، عذاب بنائے ہیں. یہ تو لوگوں کی باتیں. اب اس کے اندر دلیلیں کمزور سے کمزور تک ہوتے جا رہی ہے. یہ لوگوں کی باتیں ہیں، یہ رسول صادق کا کلام ہے، یہ وحی الہی ہے، یہ خود عقل انسانی گواہی دیتی ہے کہ اس دنیا کے اندر جب ناانصافی ہو رہی ہے تو کوئی ایسا دن ہو جب انسان کو انصاف ملے. ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ قیامت ہے، برحق ہے، جنت ہے، جہنم ہے. لیکن اس نے کہنا شروع کیا، اب جب ملنے والی یہ چیز، سبحانے تو بہت سارے آئے تھے انسان کے ذہن، جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنائی ہے. فَإِن صَدَقُوا فِيمَا يَقُولُونَ، اگر یہ اپنی بات میں سچے بھی نکلے کہ ہاں واقعی کوئی آخرت ہے تو میں کیا کروں گا؟ اننی اتوب الی الرحمن من سنتین، تو میں مرنے سے 2 سال پہلے توبہ کر کے مروں گا. جیسے ملک الموت ان سے پوچھ کر آئیں گے کہ اب 2 سال رہ گئے ہیں، آپ توبہ فرما لیجئے، پھر ہم آپ کو موت دینے والے ہیں. وہ اور گھرانے والے ہوتے ہیں کہ جن کے در پر ملک الموت آئے تو پہلے اجازت طلب کرتا ہے پھر داخل ہوتا ہے. درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد. تو اگر یہ اپنی بات میں سچے نکلے میں توبہ کر کے مروں گا. وَإِن كَذَبُوا، اور اگر یہ جھوٹے نکلے اور آخر تو واقع نہیں ہے، فُزْنَا بِدُنْيَا عَظِيمًا، تو مجھے تو عظیم دنیا مل گئی. وَمُلْكٍ عَقِيمٍ دَائِمِ الْحِجْلَيْنِ، دونوں جہاں کی نعمتیں، ہر طرح کی نعمتیں مجھے مل گئی. جیسے ہی اس کے جملے مکمل نہ ہوئے تھے آواز غیبی آئی. روایت یہ کہتی آواز غیبی آئی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِي يَا أَخْسَرَ الْوَرَى تفوز بہی بعد قتل حسین. اے کائنات میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے، خبردار یہ گمان نہ کرنا کہ حسین کو شہید کرنے کے بعد تو کامیاب ہو سکے. آخرت تو تیری بربادی ہے، تو دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوگا.
جس دنیا کو کمانے کی خاطر تو یہ کام کرنا چاہ رہا ہے وہ دنیا بھی نہیں ملنے والی تجھے. خسرت دنیا والا آخرہ. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نہ دنیا ملتی ہے انہیں نہ آخرت ملتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا بھی پاتے ہیں آخرت بھی پاتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے جسے جتنی کم دنیا ملتی ہے, جنہیں دنیا میں جتنی کم لذتیں ملتی ہیں آخرت میں انہیں اتنی ہی نعمتیں ملتی ہیں. جو جتنی زیادہ آزمائشیں دیتا ہے آخرت میں اتنے ہی انعامات کو پاتا ہے. اور یہ روایت کا جملہ ہے, جب صابر کو میدان قیامت میں لایا جائے گا اور اسے اس کا مقام دکھا جائے گا تو کہے گا پروردگارا کاش مجھ پر دنیا میں اور مصیبتیں بھیجتا تو میرا مقام اور عظیم ہو جاتا, میرے بدن کو کینچی سے کاٹا جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا اس پر میں صبر کرتا تاکہ میرا مقام اور بلند ہوتا. کربلا کے میدان میں مختلف شہداء ہیں اور ہمارے لیے پورا گلدستہ سجا ہوا ہے کربلا کے میدان میں, جسے جو گل پسند آئے وہ لے جائے. جناب حور جیسا گل بھی ہے, جناب حبیب ابن مظاہر جیسا گل بھی ہے, جناب مسلم نے اوسجا جیسا گل بھی ہے, جناب علی اکبر جیسا گل بھی ہے. اور ایک گل اور ایک پھول کا نام ہے حضرت سعید ابن عبداللہ. یہ سعید ابن عبداللہ کون ہے؟ بہت بوڑھے سپاہی, اتنے بوڑھے سپاہی ہیں, اتنے بوڑھے سپاہی ہیں کہ جن کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ تلوار اٹھا کر کسی کا مقابلہ کر سکے, لیکن مولا یہ نہیں دیکھتے کہ تمہارے ہاتھوں میں طاقت ہے یا نہیں ہے, یہ دیکھتے تمہارے دل میں نیت ہے یا نہیں ہے. اگر حسین کی نصرت کی نیت ہے تو ہم تمہیں بھی اپنے ساتھ رکھ لیتے, کیونکہ ہمیں بظاہر بدن کے اوپر کامیابی تھوڑی پانی ہے, ہمیں تو روح کے اوپر کامیابی پانی ہے, روح کو تسخیر کرنا. لہذا سعید ابن عبداللہ یہ بھی سارے دن مولا کے ساتھ تھے, یہاں تک کہ ظہر کا وقت داخل ہو گیا. ابو سمامہ ساعدی یہ کہتے ہیں کہ مولا زوال کا وقت داخل ہو گیا ہے, نماز پڑھیں. اب نماز پڑھائی ہے, مولا نے جیسے نماز کا نام سنا کربلا ہے یہ, عاشور کا دن ہے, اور ہر ایک کی تمنا تو یہی ہے نا کہ زندگی کی آخری نماز بھی نواز رسول کے پیچھے ادا کرے. لیکن جیسے نماز کا نام آقا حسین نے سنا فرمان لگے جعلک اللہ من المصلین, اے ابو سمامہ تو نے چونکہ نماز کا ذکر کیا ہے میں دعا مانگتا ہوں خدا تجھے نماز گزاروں میں شمار فرما. اور مولا نے پھر نماز کا آغاز کیا. وہ سعید ابن عبداللہ جو اب تک سوچ رہے ہوں گے کہ میں کس وجہ سے کربلا میں ہوں, مجھے تو نہ تلوار اٹھانے آتی نہ نیزہ اٹھانے آتا, میں تو میدان میں جنگ میں بھی نہیں جا سکتا. مولا نے کہا اے سعید اتنی زحمت کر سکتے ہو کہ ہم نماز پڑھائیں اور تم ہمارے سامنے نماز پڑھنے دو, ہماری نماز کو مکمل ہونے دو. سعید بھی خوش ہو گئے ہوں گے, میرے پاس کچھ اور تو تھا نہیں, یہی بدن موجود تھا, یہی بوڑھی ہڈیاں تھی, یہی ہڈیاں کام آ جائیں گی, یہی نازک اور بوڑھا بدن کام آ جائے گا. حضرت سعید ابن عبداللہ کھڑے ہو گئے. لیکن مجھے ایمان سے بتائیے گا, مولا کی زندگی کی آخری نماز ہے, ہر ایک مولا کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے, کیا سعید کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ میں بھی زندگی کی آخری نماز مولا کے پیچھے پڑھ لوں؟ لیکن اب سنیے گا معرفت کا کیا عالم ہے. معرفت کا عالم یہ ہے سب جانتے ہیں کہ نماز وہ نہیں ہے جو حکم امام کے خلاف ہو, نماز وہ نماز ہے جو حکم امام کے مطابق ہو. سعید تیری نماز یہی ہے, تیری نماز یہی ہے. بس حضرت سعید ابن عبداللہ کھڑے ہو گئے. جب تک بھاگی ہوئی فوج تھی, دور کھڑی ہوئی فوج تھی, دیکھا کہ حسین ابن علی نماز کے اندر کھڑے ہیں, تو جس طریقے سے کسی نے ان کے بابا پر مسجد کوفہ میں حملہ کیا تھا نماز میں, یہ فوج اشقیہ بھی آ گئی. اور جو فوج اشقیہ آئی ہے, کم از کم تعداد بھی جو بیان کی گئی ہے 30,000 کا لشکر ہے, 30,000 کی فوج یزیدی ہے. آپ فرض کیجئے کتنوں کے پاس تلواریں ہیں, کتنوں کے پاس تیر ہیں, کتنوں کے پاس نیزے ہیں, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000, کتنے تیر ہوں گے جو مولا حسین کی طرف روانہ ہوئے؟ اور سعید نے کتنے تیروں کو روکا ہو, کبھی پیشانی سے روکتے ہیں لہو جاری ہوتا ہے، کبھی اپنے رخسار سے روکا ہوگا، کبھی اپنے سینے سے روکا ہوگا، کبھی اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہوگا، سارا بدن لہو لہان ہو گیا۔ جب عزادار زنجیر کا ماتم کرتے ہیں، دیکھا ہوگا کیسا بدن لہو لہان ہوتا ہے، لیکن یہ شہید ہے، ان کا سارا جسم لہو لہان ہو رہا ہے حسین کی اطاعت کے اندر۔ اور جب لہو لہان ہوتا ہوتا، اب ظاہر سی بات ہے کہ لہو جب بہے گا تو انسان کی موت آنے والی ہو جائے گی۔ سعید لیکن اپنی جاتی ہوئی روح سے گویا کہہ رہے ہو، اے روح تو نے سنا نہیں حسین نے کیا کہا ہے، جب تک ان کی نماز نہ ہو جائے اس وقت تک کھڑے رہنا۔ اے روح، تجھے نماز رسول کا واسطہ دیتا ہوں، میرے بدن میں اتنی دیر کے لیے ٹھہر جا کہ میرے مولا کی نماز ہو جائے۔ بس یہاں سے مولا کی زبان سے جملے جاری ہوئے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، وہی سعید آنکھوں سے مولا کے اندر آئے اور سنیں گے مولا سعید کا سلام کیا تھا۔ سعید کہنے لگے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، میرا بھی سلام آخر قبول فرمائیے۔ اور کمال یہ ہو گیا کہ اس موقع پر فرمانے لگے، کہنے لگے، اب وفی تو ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول خدا، کیا میں نے آپ کا حق ادا کر دیا؟ ہم ہوتے ہم کہتے ہیں، اے صحیح تم نے خوب حق کے وفا ادا کیا، ابھی تم یہ سوال کر رہے ہو تم نے حق ادا کیا یا نہیں کیا، کیسے ادا نہ کیا ہو، تم نے حکم امام پر عمل کیا ہے۔ لیکن گویا سعید ہم یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں، حکم امام کو، حق امام کو معمولی نہ سمجھنا، یہ امام کا ظرف ہے کہ صرف ہمارے کھڑے رہنے کو بھی قبول کر لیتے ہیں، ورنہ امام کا حق بہت بڑا تھا۔ لیکن جیسے ہی صحیح جملے کہے، مولا کی زبان سے جملے جاری ہوئے، نہ صرف میں نے قبول کیا، میرے بابا علی مرتضیٰ نے بھی قبول کیا، میرے نانا رسول خدا نے بھی قبول کیا، اور ارباب مقاتل یہ کہتے ہیں کہ سعید اپنے پیروں کو سمیٹو، میری ماں فاطمہ زہرا نے بھی تمہیں قبول